الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون درود بجي محمد وعلى محمد شہید سید شیراز عباس رضوی کے ایصال ثواب کے لیے کہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اس شہید سعید کی پہلی برسی اس جوان سال مومن کی پہلی برسی جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھا لیکن آج محفل شہدا کی نورانیت میں در حقیقت اس کا اپنا نور اس کا اپنا مقام اس کا اپنا مرتبہ نہ صرف یہ کہ محفل شہدا انسانیت کی عظمت کو زیادہ کر رہا ہے بلکہ اس کی یاد میں جمع ہونے والے اس کے دوستوں اس کے گھر والوں اس کے چاہنے والوں اس کے اہل محلہ کو دعوت فکر بھی دے رہا ہے جب بھی کسی شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مختلف پہلوؤں اور جہاد سے انسان گفتگو کر سکتا ہے کبھی اس شہید کے ذاتی صفات اور انفرادی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کبھی اس شہید کی شہادت کے مقاصد کو بیان کیا جا سکتا ہے کبھی اس شہید کی شہادت کے پیچھے جو اسباب کار فرما تھے کہ جن کی وجہ سے وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوا اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یا ان اہداف اور مقاصد کو کہ جن کو شہید اپنی عملی اپنی زندگی میں جامع پہناتے ہوئے درجہ شہادت پہ فائز ہوا کہ وہ آخر کیا کام کر رہا تھا آخر ایسی کون سی ذمہ داری تھی کہ جس کی ادائیگی کے جرم میں اور پاداش میں اسے در حقیقت زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ پہلو ہیں یہ وہ ابعاد ہیں ایک انسان کی زندگی کو زیر بحث لانے کے لیے کہ جنہیں ہم شہداء کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہماری اولین ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ راہ شہداء کو باقی رکھا جائے شہداء کے راستے کو باقی رکھا جائے میں نے عشرے کے دوران بھی اسی امام بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ راہ شہداء کو باقی رکھنا مختلف صورتوں میں ممکن ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کی تصویر پرنٹ کرا کر کتبوں کی صورت میں مختلف در و دیوار پہ آویزہ کر دیں, اس کی سوال حیات کو چھپوا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں, یہ بھی شہید کو زندہ رکھنا ہے. یا کوئی امام بارگاہ, کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی اسکول, کوئی مدرسہ یا کوئی روڈ جو ہے شہید کے نام سے موسوم کر دیں, یہ بھی شہید کے نام کو زندہ رکھنا ہے. لیکن یہ در حقیقت بہت ہی ابتدائی اور سطحی قسم کی وہ افعال ہو سکتے ہیں کہ جن کو ایک انسان انجام دے سکتا ہے کسی شہید کے لیے. پھر شہید کی راہ کو, شہید کے راستے کو, شہید کے ذکر کو کس طریقے سے زندہ رکھا جائے, یہ ایک اہم سوال ہے. کوشش کریں گے کہ آج گفتگو میں اسی چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ کس طریقے سے ہم شہداء کے راستے کو باقی رکھ سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر, جتنے بھی حالات دیگرگوں نظر آ رہے ہیں ہمیں, چینجنگ مسلسل نظر آ رہی ہے ہمیں, یہ کس چیز کا شاخصانہ ہے, یہ کس چیز کا اندیہ ہے, یہ کس چیز کا پتہ دے رہا ہے؟ یہ یقیناً در حقیقت ایک ایسے انقلاب کی تیاری ہے یا ایک ایسے انقلاب کی طرف پیش قدمی ہے کہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے اور روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. جو جغرافیہ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ خصوصاً ارتھ کے بارے میں جن کی اپنی اسٹڈیز ہوں گی وہ جانتے ہوں گے کہ وہ پہاڑ کے جہاں سے آتش فشاں پھٹتا ہے, لاوا نکلتا ہے, اس لاوے کے نکلنے سے پہلے, اس آتش فشاں کے پھٹنے سے پہلے زمین میں قدرتی طور پر نیچرل پروسیس کے تحت کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو در حقیقت ذی فہم و ذی شعور کو اس بات کا پتہ دے دیتی ہیں کہ تم جس جگہ کھڑے ہو وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ اس زمین کے نیچے پوشیدہ و مخفی ہے, اور کچھ ہی لمحوں یا گھنٹوں یا دنوں بعد در حقیقت یہ آتش فشاں پھٹ پڑے گا اور تمہاری زندگی کو نابود کر دے گا. ایسے وقت میں جو ارتھ زمین سے متعلق اپنی اسٹڈیز کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں. تو ایک آتش فشاں پھٹنے سے قبل در حقیقت زمین میں قدرتی چینجنگز آتی ہیں, تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اسی طریقے سے عالمی سطح پر جو کچھ بھی حالات ہمارے سامنے ہیں, جس میں ہمارا ملک اور ہمارا خطہ بھی شامل ہے, ہمارا ریجن بھی شامل ہے, ان سب کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس لیے کہ ہم ایک ایسے فائنل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم حق و باطل کے اس آخری معرکے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں کہ جسے انقلاب امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہی امام ظہور کر جائیں گے اور امام کے ظہور کرنے کے ساتھ ہی سارے معاملات خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, کول ڈاؤن ہو جائیں گے, سارے معاملات رفع دفع ہو جائیں گے اور امن و امان ہو جائے گا. ہرگز نہیں. امام کے آنے سے قبل جو تحریکیں, جو قوتیں, جو طاقتیں اس عالمی انقلاب کا رستہ روکنا چاہتی ہیں وہ مؤثر اور فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی حمایت و نصرت اور سپورٹ کرنے والی طاقتیں, قدرتیں, یا تحریکیں, یا افراد, یا شخصیات, یا تنظیمیں, یا ادارے جس سطح پر بھی ہوں, دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوں, وہ بھی اپنا فعال کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ آپ کے علم ہے, بہت ہی سادی سی مثال تاکہ نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچ جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جب بھی فائنل کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ میچز کھیلے جاتے ہیں، کچھ مقابلے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو گزار کے انسان فائنل میں مقابلے کے لیے آمادہ ہو سکے، کوالیفائی کر سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب فائنل مقابلہ ہوتا ہے تو مد مقابل دونوں حریف ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت و برتری لینے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب تاریخ میں حق بھی نظر آتا ہے اور باطل بھی نظر آتا ہے، شر بھی کہیں کہیں سر اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے اور خیر بھی در حقیقت اپنے نظام کو مضبوطی سے جماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں رحمانی اور شیطانی لشکروں کا جہاد اور جنگ ہمیشہ سے جاری رہا، اور اس کا ادنا سا در حقیقت مظاہرہ خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ خیر و شر کی قوتیں، رحمانی اور شیطانی لشکر خواہشات نفسانی کے ذیل میں اور عقل کے ذیل میں در حقیقت آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ کبھی عقل غالب آ جاتی ہے خواہشات نفسانی پر، اور کبھی خواہشات نفسانی عقل کو زیر کر دیتی ہیں۔ اس لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، صرف آرڈر دیا عقل دی کہ صرف یہ کام کرنا ہے، اتنا کام ہے عقل سے کہ جو حکم دے دیا وہ دے دیا، جو سجدے میں وہ سجدے میں، حکم عدول ہی نہیں کر سکتے۔ جانوروں کو خواہشات دی، اگر عقل بھی دی ہے تو بہت معمولی حد تک، لیکن انسان کو امام فرماتے ہیں کہ عقل بھی دی، شہوت بھی دی، خواہشات نفسانی بھی دی۔ اب وہ انسان کہ جس کی شہوات اور خواہشات نفسانی اس کی عقل پہ غالب آ جائے وہ جانوروں سے بدتر، اور جس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر لے وہ ملائکہ سے افضل ہو جائے گا۔ ابھی ادنا سا ایک مظاہرہ ہے ہمارے اندر، 24 گھنٹے یہ حق و باطل، خیر و شر، اچھائی برائی کی جنگ جاری و ساری رہتی ہے۔ تو عالمی سطح پر جب یہ اس کو انلارج کریں گے آپ اس پکچر کو کہ جو آپ کے، اور اس لیے مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوا عالم الاکبر، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو؟ وفیکم طوا عالم الاکبر، جبکہ تمہارے اندر ایک بہت ہی وسیع و عریض دنیا لپٹی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ تو کس طرح تم یہ تصور کر رہے ہو کہ تم ایک معمولی سا وجود ہو، کھانا پینا زندگی گزارنا، 4 دن کی زندگی، 2 گھنٹے کا اوور ٹائم، 4 گھنٹے کی روٹی اور زندگی ختم، والسلام، نامہ تمام۔ نہیں، بلکہ امام وفیکم طوا عالم الاکبر، تمہارے اندر پوری ایک وسیع و عریض کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو انلارج کیا جائے تو کائنات بنتی ہے، اور کائنات کو اگر چھوٹا اور مائکرو کر دیا جائے تو پھر وہ انسان بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طریقے سے اتنا عظیم علمی اصول آئمہ نے بیان فرما دیا، درود بھیجے محمد و آل محمد، کہ کائنات کو بڑا کرو گے، کائنات کو چھوٹا کرو گے تو انسان، انسان کو بڑا کرو گے تو کائنات، یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے تم سے لا تعلق نہیں ہے۔ یہ سورج جو نکل کے روزانہ ڈوبتا ہے تم اس سے لا تعلق نہیں رہتے، سورج نکلتا ہے نکلے مجھے کیا، چاند نکلتا ہے نکلے مجھے کیا، چاند کامل ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سمندر کی روانی جاری رہتی ہے، مجھے کیا، نہیں رہتے تھے۔ انسان اپنے ماحول سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، تو اندر جب خیر و شر ہے اسی کو بڑا کر دیجئے، یہ حق و باطل کا مارکہ ہے۔ تو اب اس حق و باطل کے مارکے کے لیے مثبت اور منفی قوتیں دونوں ایڑی چوٹی کا دوڑ لگا رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دینے والے بنتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی شہادتیں ہیں، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، ناامنی ہے، جلوسوں کو محدود کرنے کی در حقیقت غلیظ زبانیں جو بکواس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اہل بیت اطہار کے خلاف جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ شیطنت، شریعت اور باطل در حقیقت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم کیا کریں۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
کہ اس حق و باطل کے معرکے میں ہمیں کسی غیبی امداد کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ کھل جا سمسم والی کوئی جنت مل جائے یا کوئی معجزہ ہو جائے یا کوئی کرامت ظاہر ہو جائے. قوموں کی زندگی میں معجزوں کا کردار بہت آگے جا کر بہت بعد میں اور بہت لاسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے عزیزان گرامی. قوموں کی زندگی میں معجزوں کا کردار کہ معجزوں سے نجات پا جائیں. قرآن کا مزاج اٹھا کے دیکھیے, اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, اہل بیت میں سے کسی نے, کسی امام نے بھی, کسی معصوم نے معجزوں سے جنگ نہیں لڑی, کرامات سے جنگ نہیں لڑی, بلکہ وہی عادی امور جو ایک انسان کے بس میں نظر آتے ہیں, وہ اختیارات, وہ امکانات, وہ وسائل, وہ دنیا, وہ طاقت, وہ قدرت جو ایک عام انسان کے اختیار میں نظر آتی ہے, آئمہ طاہرین اسی کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وَإِلَّا جنگ کربلا جیتنا بہت معمولی سی بات تھی, لیکن اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کا قلب لشکر کو تشکیل دینا, میمنہ اور میسرہ در حقیقت بنانا, رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ سینٹرل کمانڈ بنانا کس بات کی علامت ہے؟ اگر امام حسین شہید ہونے بھی آئے تھے تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ رسم کربلا ہے اسے ادا تو کرو, شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو, تو امام در حقیقت اس رسم کو جسے ہم رسم شبیری کہتے ہیں عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے کہ 30,000 یا اس سے زیادہ لشکر کے مقابلے میں یہ 72 کا لشکر در حقیقت اپنی آخری سانس تک, اپنی آخری قطر خون تک ڈٹا رہے گا. الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اللہ کو رب مانا, نظام مانا, سسٹم آف لائف مانا, ثم استقاموا, جب ڈٹ گئے استقامت کی, تتنزل علیہم الملائکہ, اس وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اس وقت غیبی امداد نازل ہوتی ہے, اللہ تخافوا, کیا کہتے ہیں ملائکہ آنے کے بعد, خوف مبتلا مت ہو, ولا تحزنوا, حزن و ملال کا شکار مت ہو, وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون, اور ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں, اس مقام و مرتبے کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. درود بھیجی محمد و آل محمد. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں, باطل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو کون سی اسٹیج پر ہیں؟ آیا صرف دعا کرنے والوں میں سے ہیں؟ کچھ لوگوں تو ان کا کام صرف دعا کرنا ہوتا ہے, ان کو دنیا سے اور جلوس سے اور ماتم سے اور نماز سے کوئی غرض نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ وہ تھوڑے سے بزدل قسم کے واقع ہوتے ہیں تو دین کو سمجھ لیتے ہیں کہ دین صرف دعا کا نام ہے. کچھ سر پھیرے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جو اپنے آپ کو شجاع سمجھتے ہیں کہ ہر وقت فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ان سے بھی معذرت, وہ سمجھتے ہیں دلیری جو ہے وہ شہامت کا نام ہے کہ ہر وقت بس سامنے کھڑے رہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے صرف مشورے دیتے ہیں, یہ اپنی قوم کا مزاج بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج کیا ہے. کچھ لوگ بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں, ایڈوائز دے رہے ہیں آپ کو فری میں, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, اور وہ ایڈوائز سمجھنے کے کل دین سمجھتے ہوئے جناب آپ کو فری فنڈ میں جو ہے وہ مشوروں سے نوازیں گے, اور جب آپ نہیں سنیں گے تو چار چار سلواتیں بھی آپ کو سنائیں گے اور دس دس جو ہیں وہ نازیب کلمات بھی آپ کی شان میں جڑ دیں گے. تو اسٹیج ہے حق والوں کے لیے بھی. تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بیٹھ کے صرف دعائیں کر رہے تھے, رسول اللہ کے دور میں بھی, امام علی کے دور میں بھی, امام حسن کے دور میں بھی, امام حسین کے دور میں بھی, اور بقیہ ائمہ طاہرین کے دور میں بھی بیٹھ کے دعائیں کرنا تھا ان کا کام, اور کچھ تو اتنے زاہد اور عابد تھے کہ کہتے تھے کہ میں نے امام حسین کی حمایت کیوں کی, ایک لفظ بولا امام حسین کی امام حسین کی شہادت پر اس کے بعد بھی افسوس کیا. راوی بن خطیم نامی تقریباً یہی نام ہے جو بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے ذکر الہی کے علاوہ حسین ابن علی کا نام چن لیا. ایسے ایسے افراد, اتنے مقدس مآب, اتنے متقی پرہیزگار, تو ہمارے بھی ان کی کمی نہیں ہے. کیونکہ تاریخ میں کردار مر جاتے ہیں, شخصیات مر جاتی ہیں, لیکن ان کی صفات جو ہیں وہ لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت کی, تتنزل علیہم الملائکہ. تو میں ایک گفتگو کر رہا تھا کہ قوموں کی نجات میں معجزے یا نہیں ہیں, یا اگر ہیں تو بہت بعد میں. کب؟ کہ جب وہ اپنے پیروں میں کھڑے ہو جائیں. اور اسی اشرے میں جو دو روز قبل یہاں ختم ہوا اس میں بھی میں نے یہ مثال دی تھی, اور دوبارہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجی محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ کی قوم کہ جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ جو کچھ بھی حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تقریباً وہی کام تم بھی کرو گے. جس طرح اس کو آزمایا گیا اسی طریقے سے تم کو بھی آزمایا جائے گا. حضرت موسیٰ ظلم و ستم شدید, یقتلون ابناءہم, ان کے بیٹوں کو قتل کرتے, یستحیون نساءہم, ان کی خواتین کو قیدی بناتے تھے, اور سخت ترین بلاؤں میں گرفتار تھے. حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ قیام کرو. پہلے تو بڑا سٹ پٹا ہے, جتنے بزرگ کے قبیلہ تھے سب کہنے لگے کہ موسیٰ غلطی کر رہے ہو, کم سے کم دال روٹی تو مل رہی ہے نا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, تحقیر ہو رہی ہے, جھڑکیاں سن رہے ہیں, روزانہ سلواتیں سنائی جا رہی ہیں, لیکن دال روٹی تو چل رہی ہے نا, گزر دے دو. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, دیکھو عزت کی زندگی, آزادی کی زندگی, حریت کی زندگی گزر, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. خیر بڑے مشکل سے تیار کیا, قوم تیار ہوئی اور لے کے چلے. دریا نیل پہ پہنچے تو وہ قوم جس کو لے کے چلے تو وہ پہلے ہی لرزتے ہوئے اور لغزش والے ایمان کے ساتھ آگے آئی تھی. چلیے موسیٰ ہم پکڑے گئے, انا مدرکون, ہمیں پکڑ لیا گیا. کہا کہ نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, ہدایت کرے گا. ہدایت کی خدا نے اور دریا نیل سے عبور کر گئے. دریا نیل سے عبور کرنے کے بعد اب سلسلہ شروع ہو گیا باتوں کا, اب تنقید شروع ہو گئی جناب موسیٰ پر. قوموں کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں, لیکن کب؟ کہ جب قومیں اپنے کردار کو ایسا ثابت کریں, ثابت قدم رہیں, کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو نظریہ بنایا تھا اس پہ ڈٹ جائیں. یہ جو آیت میں نے پیش کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے, یعنی رب سے مراد یہ ہے کہ ایک نظام کو مانا, سسٹم کو مانا, ڈٹ گئے. ثم استقاموا, استقامت کی, تتنزل علیہم الملائکہ, اس کے بعد ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ ڈٹ گئے, اس کے بعد کہا کہ جاؤ, تم ہو تمہارا رب, جا کے لڑے. ہاؤنا قائدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں کیا ضرورت تھی, اچھے خاصے ذلیل تھے, رسوا تھے, بیچارے تھے, مسکین تھے, یتیم تھے, سب کچھ تھے, کم سے کم بچا کچا بنی اسرائیل کے بادشاہ ہمیں دے تو دیتے تھے, بھوکے تو نہیں مرتے تھے, بھیک تو نہیں مانگتے تھے, گدائی تو نہیں کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, بچا کوچا جو کچھ بھی ہوتا تھا صدقہ کر کے پھینک دیا کرتے تھے, ہم بھی بھوکے جانوروں کی طرح اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے. آج اگر کہیں سے حق و عدالت کی بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے, خاموش رہیے, کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, جیسے حالات ہیں ویسے ہی رہنے دیجئے, کم سے کم صحیح تو گزر رہا ہے نا, معاملہ تو سیٹل ڈاؤن ہے. بالکل وہی صفات کا, ہم یہاں بیٹھے, ہم جانے والے نہیں ہیں, ہم لڑنے والے نہیں ہیں, نہیں کہ استقامت. 80 سے زیادہ سال متحیر رہے ریگستانوں میں, صحراؤں میں بنی اسرائیل. کیوں؟ نبی خدا کی بات نہیں مانی, اجتماعی تقاضوں کو پورا نہیں کیا, استقامت کے حق کو ادا نہیں کیا. تو قوموں کی زندگی میں معجزے آتے ہیں, لیکن کب؟ کہ جب وہ ڈٹ جاتے ہیں. اچھا ایسا نہیں کہ معجزے آنے کے بعد بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں. معجزہ جب حضرت موسیٰ لے کے نکلے قوم کو, کیا ہوا کہ دریا نیل شکاف یافتہ ہوا, رستہ بنا, اور وہاں سے وہ اگلے ساحل پہ چلے گئے. معجزہ ہوا. معجزہ آنے کے بعد بھی, دیکھنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ ایک معجزہ آ کے سارے مسائل حل ہو جائیں, نہیں, اس کے بعد جب استقامت نہیں دکھائی, نبی خدا کی بات کو نہیں مانا, انحرافات کا شکار ہوئے, عقائد میں سستی اور کوتاہی کی, عمل میں, عمل کے میدان میں پیچھے رہ گئے, 80 سے زیادہ سال متحیر رہے, پریشان رہے, سرگردان رہے کہ جائیں تو کہاں جائیں, کریں تو کیا کریں. پھر حضرت موسیٰ اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کے ذریعے سے در حقیقت ان کا ہاتھ پکڑا گیا کہ جب ان کے کچھ سمجھدار افراد بیٹھے اور انہوں نے حکمت عملی تیار کی. تو ہمیں بھی معجزوں کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے عزیزان کرام, کہ معجزہ ہو جائے گا سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہ کوئی مولوی ملا و خطیب و ذاکر یہ سمجھے کہ ذرا جو میں کہہ دوں گا منوان پورا ہو جائے گا, نہ ہی کوئی نوجوان یہ سمجھے, نہ ہی کوئی خاتون یہ سمجھے. ہم سب کو مل کر در حقیقت اس محاذ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, اور اگر ساتھ نہیں دیں گے تو نابود ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. زمانہ اپنے رنگ میں رنگ لے گا, اپنی شناخت, اپنی انفرادیت, اپنا تشخص, اپنا وقار کھو دیں گے. زندہ رہیں گے, ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر. میں جب میٹرک میں تھا اور میٹرک سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا تو میرے اردو کے ٹیچر نے یہ شعر لکھ کے دیا جس کو میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر, وہ ہے غلامی کے حلموں سے بہتر. ہمیں غلامی کے حلوے کھانے کی عادت ہو گئی ہے, گدائی کی عادت ہو گئی, معذرت کے ساتھ بھیک مانگنے کی عادت ہو گئی ہے. تم علم نکلوا دو, تم جلوس نکلوا دو, تم یہ کام کر دو, تم وہ بلب صحیح کروا دو, محرم آ رہا ہے تم گٹر کی صفائی کروا دو, ہم تمہیں ووٹ دیں گے, تم جو ہے وہ ہماری بات پہنچا دو. اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے افراد کو بھیجنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو خدا کہتا ہے کہ اس ذلت سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا. زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں, بدبختی ہماری یہ ہے, بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی پیروی اور تاثیر کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. خداوندہ مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں امام حسین کے ساتھ وجیہ قرار دے, باعزت قرار دے, بمرتبہ قرار دے. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں, تو دنیا میں کس طریقے سے وجیہ قرار پائے اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کے ذریعے سے, اس طریقے سے جو ہمارا عمل ہے, گدائی, بھیک, مسکینی, لاچارگی, بے چارگی, قسم پرسی, سسک سسک کے جینا, اپنے موت کا انتظار کرنا, یہ وجاہت ہے امام حسین کے پاس, یہ کربلا کا درس ہے امام حسین کا. یہ کہ افتخار, عزت, سربلندی, حریت, اپنے مقصد پہ ڈٹ جانا, حق پہ ڈٹ جانا, آخر وقت تک سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن نوک نیزہ پر وہی دشمن تمہارا سر اٹھا کے چلے گا. تو ہمیں عادت ہو گئی عزیزان گرامی, تو استقامت شرط ہے کہ جو کچھ بھی کہا یہ استقامت شرط ہے. یہ استقامت کیا ہے, اور شہید کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اور شہید کے کردار کو آنے والی نسل کو پہنچانے کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں, بس باقی ماندہ وقت میں چاہوں گا کہ ان اراد کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, استقامت یعنی در حقیقت طلب قیام کو کہا جاتا ہے. جیسے استخراج ہماری کہا جاتا ہے, تیل کا استخراج کیا گیا, پانی کا استخراج کیا گیا, یعنی آلات و وسائل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پانی کو زمین سے نکالا گیا, تیل کو زمین سے نکالا گیا, اس کو کہتے ہیں استخراج. یعنی در حقیقت کسی کام کے لیے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسے دل زمین سے نکالنا. استقامت قیام سے ہے, قیام یعنی کھڑا ہونا, یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں حق کے دفاع کے لیے باطل کے مقابلے میں استقامت کی توفیق عطا کریں. کیسے؟ اور قدموں کی استقامت, قدموں کی پختگی, یس بات قدم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظریات میں استقامت نہ ہو، آئیڈیالوجی مضبوط نہ ہو، تاریخ میں جہاں کوئی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں کوئی فرار کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں کوئی اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اختیار نظر آتا ہے، کہیں کوئی شخص پہلے کہیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ شخص در حقیقت اپنی آئیڈیالوجی میں صادق و پختہ نہیں ہے، اس کی عقائد مضبوط نہیں ہے. تو سب سے پہلے استقامت اپنے اپنے عقائد کو مضبوط بنانا ہے، اپنے نظریات کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ان نظریات پہ یقین رکھنا ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ قبر کی رات کو امام علی تشریف لاتے، تو یقین ہونا چاہیے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے ہم در حقیقت آگے بڑھ رہے ہیں. وہ حسین جس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یقین ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام اس راہ میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، کسی کو بھی در حقیقت یکتا و تنہا نہیں چھوڑیں گے. یقین ہونا چاہیے، خدا پہ یقین ہو، قیامت پہ یقین ہو، زندگی پہ یقین ہو، اپنی اسکلس پہ یقین ہو، اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہو. ہمیں سب چیزوں پہ یقین ہوتا ہے، اپنی اسکلس پر، اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہوتا، باور نہیں کرتے، یقین نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہماری تربیت کا انداز ہے، اور اس منفی تربیت کے انداز کی وجہ سے نہ ہمارے بچوں کی اسکلس پروان چڑھتی ہیں، نہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی صلاحیتوں کا یقین ہو پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں، مردہ رہ جاتی ہیں، اور وہ یقین نہیں کر پاتے. یہ ہماری تربیت کا، نہ مجالس کے ذریعے سے، نہ ممبروں کے ذریعے سے، نہ محراب کے ذریعے سے، کہیں سے کوئی انتظام نہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی اسکلز کو سامنے رکھتے ہوئے، در حقیقت ان کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی تیار کر سکے کہ ان کو باور ہو سکے. بعض اوقات انسان کو اپنی صلاحیتوں کا یقین نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی ٹیلنٹ موجود ہے، ذہانت موجود ہے، ذکاوت موجود ہے، استعداد موجود ہے، صلاحیت و قابلیت موجود ہے، لیکن ہماری نوجوان ضائع ہو رہے ہیں، زنگ لگ رہا ہے صلاحیتوں کو. تو اپنی صلاحیتوں کا یقین کہ آہستہ اترا قطرہ قطرہ جم شبرد آن گئے دریا شبرد، کہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے تو پھر جا کے دریا بنتا ہے. زندہ نگرانی، مجھے یقین ہے کہ میری باتیں تلخ بھی ہیں، ناگوار بھی ہیں، اور ایسی مجالس آپ سننے کے عادی نہیں ہیں، لیکن میرا مزاج یہی ہے کہ میں حالات حاضرہ کے ذریعے سے اپنے سامعین کو ایک رخ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس حق و باطل کے مارکے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اس کے لیے استقامت کرنی ہے. اور یہ جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ بڑی طاقتوں کے کھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، G5 کے ممالک بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون ظہور کرنے والا ہے، کون آنے والا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب امام خمینی کی قیادت میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، اس کے اگلے سال پہلی دفعہ جب جشن نیم شعبان ہوا، تو لاکھوں لوگ روڈوں پہ نکل آئے. جیمی کارٹر جو اس وقت کا صدر تھا، اس نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایک امام زندہ ہے جو پردہ غیبت میں ہے، کہ جب وہ آئے گا تو دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا، ظلم و ستم کو مٹا دے گا، تہس نہس کر دے گا، انقلاب لے کے آئے گا. تو جیمی کارٹر کہتا ہے کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے گا. وہاں سے رسد شروع ہوئی امام مہدی پر، مہدویت پر. اور گزشتہ چند سال قبل، سال مجھے یاد نہیں ہے، کچھ سال قبل اسرائیل کی یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں ملت تشیع کے، مکتب تشیع کے اعتقادات کو زیر بحث لائے گا، ڈسکس کی، ڈیبیٹ کی گئی کہ دو پر ہیں تشیع کے جس کے ذریعے سے تشیع پرواز کرتی ہے، ایک عزاداری اور امام حسین، ایک کربلا، اور ایک امام زمانہ کا نظریہ یعنی مہدویت. یہ دو پر ہیں جن سے ان کو کمزور کرو. تو عزیز نگرانی، یعنی دشمن کس طرح دیکھ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے سنا ہے کہ جب 12ویں امام کی ولادت ہونے والی تھی، تو آپ کی والدہ کے شکم مبارک پہ آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے تھے. حکیمہ خاتون کو امام حسن عسکری نے بلایا کہ آپ رکیے، آج رات اس وعدہ الہی کے محقق ہونے کی تاریخ ہے، کہ جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا آخر حجت پیدا ہوگی. تو حیرت زدہ ہو گئی، کہا کہ میں نرجس خاتون میں آثار ولادت نہیں دیکھ رہی، یہ معجزہ تھا. کیوں؟ اس لیے امام عسکری کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ معسکر میں تھے، چھاؤنی میں قید کیا گیا تھا امام کو، نظر بند کیا گیا تھا، گلیوں میں فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا، آنے جانے والے افراد پہ پابندی، نگاہ کڑی چیکنگ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آخری حجت پتا ہے دشمن کو کہ امام 12واں امام پیدا ہونے والا ہے، لہذا امام کو بلا کے قید کہ امام پیدا نہ ہو، امام متولد نہ ہو. اب کہا کہ یعنی امام کے اپنے گھر میں جاسوس کا آنا جانا تھا، اس وجہ سے آثار ولادت کو در حقیقت خدا نے چھپا کے مخفی کر کے رکھا ہے. تو اس وقت سے دشمن پہچان رہا ہے، جان رہا ہے اور کام کر رہا ہے. تو آج ہم صرف اسی بنا پہ خوش ہو جاتا کہ جناب اسرائیل کی ایک یونیورسٹی میں ہم پہ ریسرچ ہوئی ہے. او بھائی ریسرچ کیا ہوئی، یہ تو دیکھو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں. ہماری انٹرنیٹ کا تو بہت شہرا ہے جناب، گوگل پہ سرچ کیجئے تو جناب یہ معلومات، وہ انفارمیشن اور یہ علم اور وہ علم اور یہ چیز اور وہ چیز، جو کچھ بھی گوگل پہ سرچ کیا جاتا ہے معلومات کا ذخیرہ پلندہ تو آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ کون بتائے گا کہ گوگل پہ جو آپ سرچ کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، مستند ہے کہ غیر مستند ہے، حق ہے یا باطل ہے. ہم سمجھتے گوگل نے لکھ دیا جناب قرآن کی آیت آ گئی، وہی منزل ہو گئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دشمن اس وقت سے آمادہ و تیار، امام کی ولادت سے قبل، امام 11 امام کی شہادت کے بعد جو حالات پیش آئے، غیبت صغرا اور پھر غیبت کبرا. تو یہ استقامت مانگتی ہے، ڈٹ جانا مانگتا ہے، اور اس ڈٹ جانے کے لیے سب سے پہلے نظریات میں استقامت چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. نظریات پہ استقامت ہوگا، اسکلز پہ کا یقین ہوگا، اپنی صلاحیتوں کا باور ہوگا، انسان جم جائے گا کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، جس شعبہ حیات سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنی صلاحیتوں کو یقین کریں اور قوم و ملت کے دفاع و سربلندی کے لیے، دین و مکتب کی سربلندی کے لیے اسے بروئے کار لائیں. یہ استقامت. جب نظریات میں استقامت ہوگی تو خود بخود قدموں میں استقامت آ جائے گی، قدموں پختگی آ جائے گی. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بغیر آئیڈیولوجی کے، بغیر نظریات کے، پختہ نظریات کے دین میں داخل ہوتا ہے، وہ ہوا کی جھونکے سے آتا ہے اور ہوا کے جھونکے سے نکل جاتا ہے. کوئی شخص مجلس میں لے آئے تو آ گیا، وہ شخص منحرف ہوتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نکل جاتا ہے. مسجد میں لے آئے، نماز پڑھو آج پڑھ لی، وہ گیا، یہ بھی چلا گیا، بغیر نظریات کے، بغیر استقامت کے. لیکن جو شخص استقامت کے ساتھ نظریات کو پہچان کر، خدا کو، اہل بیت کو، قبر و قیامت کو پہچان کر آتا ہے، امام فرماتے ہیں قبل ان تزول جبال، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹیں ہٹ جائیں گے، لیکن یہ شخص اپنے دین و مکتب کو، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر آج ہمیں کہیں کہ استقامت نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد مضبوط ہیں، اور جہاں ہم نے چوٹ کھائی ہے، جہاں ہم پسپائی کا شکار ہوئے ہیں، وہ ہمارے نظریات کمزور ہیں. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت شرط زندگی کے نام. نظریات میں استقامت، آئیڈیولوجی میں استقامت، اپنی صلاحیتوں کے یقین ہونے کی راہ میں استقامت، اور پھر عمل کی راہ میں. ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، ذاکرین بھی، خطباء بھی، علماء بھی، ملا بھی، مولوی بھی، سب. میں نہیں کہ اگر میں کوئی طالب علم ہوں یا مولوی ہوں تو مولویوں کی سائڈ لوں، نہیں، سب قصوروار ہیں. کوئی ایک شخص نہیں ہے یہاں پہ قصوروار. ہمیں کشتی میں سوار ہیں، اور ہم اس کشتی کو در حقیقت لے جانا ہے ساحل سمندر تک. ہم سب قصوروار، ہمیں ایک دوسرے کو تذکر دینے کی ضرورت ہے. عزیزان کرام، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، شہید کی راہ کو باقی رکھنا ہے. جب خود استقامت ہوگی، خود ڈٹے ہوں گے، خود پختہ یقین ہوگا ہم کو اپنی راہ کا، اپنے مقصد کا، اپنے ہدف کا، اس کی حقانیت کا، اس کی سچائی کا، تو پھر خود بخود استقامت آئے گی، خود بخود باعث آباد میں پختگی آئے گی، خود بخود جل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنے مکتب کو اور اپنے دین اور نظریات کو بے دفاع میدان میں نہیں چھوڑیں گے. کس طرح شہدا کو باقی رکھا جائے؟ شہدا کو باقی رکھنا، شہدا کی یاد کو باقی رکھنا، شہدا کے راستے کو زندہ رکھنا ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کو اوجب الواجبات کا نام دیا جا سکتا ہے. اس وقت شہدا کے راستے کو باقی رکھیں، ان کے کردار کو، ان کی مظلومیت کو، ان کی شہامت کو، ان کی مروت کو، ان کی مردانگی کو، ان کے قیام کو، ان کی استقامت کو، ان کے ہدف کو، ان کی فعالیت کو. الا اگر یہ سب نہ ہو تو پھر یہ آئیڈیل، یہ اسطورے، یہ اسوے، یہ قدوے، یہ سب ہماری نظر سے محو ہوتے چلے جائیں گے اور آنے والے وقت میں ہم بیچارگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو، ان شہدا کو کہ جن میں آج ہم سر فہرست نام دیکھتے ہیں، شہید شیراز عباس رضوی کا، اس کا کام، اس کا درد، اس کا سوز، اس کا تڑپنا مکتب و دین کے لیے، اس کا بلکنا، اس کے دل میں اٹھنے والی ٹیسیں کس چیز کے لیے تھی؟ اس چیز کے لیے تھی کہ اسے دو گھنٹے کا اوور ٹائم نہیں ملا، اس لیے تھی؟ یا اس کے گھر میں 32 انچ کے ایل ای ڈی موجود نہیں ہے، یہ فلاں ماڈل کا ٹی وی اور فریج موجود نہیں ہے، یہ درد تھا اس کا؟ یا وہ قوم و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خاموشی سے چپ ساتھ لینے کی وجہ سے دبک کے بیٹھ جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ احمقوں کی جنتوں میں رہتا ہے. میں چونکہ کچھ حقائق ہیں میرے پاس، اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں اور بعض اوقات کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کس دہانے پہ کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں اور ہوا کتنی زور کی چل رہی ہے. اگر استقامت نہیں ہو تو آپ ان حالات کا شکار ہو جائیں گے، دشمن آپ کو لے جانا چاہتا ہے. اگر بصیرت نہیں ہو، آگاہی نہیں ہو، شعور نہیں ہو، شہدا میں شعور تھا، آگاہی تھی، بصیرت تھی، وہ اپنا کام کر گئے. راہ شہدا کو باقی رکھنا شہادت سے کم نہیں عزیزہ نگرانی. امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے بعد کربلا میں جو چیز سامنے آئی، کربلا کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو چار نکات ہیں کربلا کو سمجھنے کے لیے، بس اسی پہ میں مجلس تمام کروں گا. پہلی چیز یہ کہ شرعی ذمہ داری ہونی چاہیے آپ کے پاس، کہ جو آپ جو کر رہے ہیں شرعی دلیل ہو آپ کے پاس، جو روز قیامت آپ کو خدا کی بارگاہ میں نجات دلا سکے، شرعی دلیل. گوگل کی معلومات کے ذریعے سے شرعی دلیل نہیں ملتی، بلکہ شرعی دلیل علم، عقل، شریعت، قانون اور اہل بیت کی پیروی، ان کے قوانین کے مطالعے کے نتیجے میں انسان کو شرعی دلیل ملتی ہے. کہ آپ کو پتا ہو کہ روز قیامت آپ خدا سے کہیں گے میں اس لیے یہ کام کر رہا تھا، مجھے مارا گیا، تو خدا کہے گا ٹھیک ہے، تمہاری دلیل، تمہارا کام، تمہارا وقت، تمہاری جدوجہد ان اصولوں کے مطابق تھی، تم کامیاب ہو. شرعی دلیل ہونی چاہیے. دوسری چیز، دامن ولایت سے متمسک رہنا ہر حال اور ہر زمانے میں. یہ نکات میں یہاں بیان کر چکا ہوں، جو حضرات سماعت کر چکے ہیں ان سے زحمت کی معذرت. دوسری چیز کہ دامن ولایت سے آپ کو جاب سے نکالا جائے گا، آپ کو شہر بدر یا محلہ بدر بھی کیا جا سکتا ہے، مشکلات بھی ہوں گی، اپنے اور دوست سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، یکتا تنہا چھوڑ دیں گے ابو ذر کی طرح ربضہ کے میدان میں، لیکن پھر بھی ابو ذر ولایت کا دامن نہیں چھوڑتے. میسم تمار کی طرح کہ جن کو سورج پہ لٹکایا جا رہا ہے لیکن مدحت علی میں زبان گویا ہے، ولایت کا دامن نہیں چھوڑتے. ابن عمیر کو بازار بغداد میں تشیعوں کے جرم میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں لیکن ولایت کے دامن نہیں چھوڑتے. بشیر ابن خضرمی کربلا میں موجود، خبر ملی اس کو کہ اس کے بیٹے کو روک لیا گیا، پریشان ہے. اصحاب نے کہا جاؤ، کہا کہ نہیں جاؤں گا. امام کی خدمت میں اصحاب پہنچے، کہا کہ بشیر ابن خضرمی کے بیٹے کو ایک دور دراز علاقے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. امام نے بلایا اور کہا کہ یہ لو ایک خطیر رقم، جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ. ولایت کے دامن نہیں چھوڑا، بیٹا قربان ہو تو ہو جائے. ہیں ایسی مائیں کہ جو کہتی ہے بیٹا ایک نہیں تین بچے بھی ہوں گے شہید ہوں گے تو اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گی. ایسی مائیں بھی موجود ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایران عراق جنگ میں، ہم نے دیکھا ہے ایسی مائیں تھی جو کہتی تھی مجھے فخر ہے، مجھے تعزیت نہ پیش کرو، مجھے تہنیت پیش کر مبارکباد، میرا بیٹا شہید ہوا ہے. علی اکبر کی سیرت پر چلتے ہوئے روز قیامت میں خدا اور جناب زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں گی. بشیر بن خضرمی، امام نے کہا جاؤ. اکنتنی السبع حیا ان فارقتک. بشیر بن خضرمی کون؟ امام کا صحابی، غیر معصوم ہے، امام کا صحابی ہے. کہتا ہے مولا اگر آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں اس کڑے وقت میں، ولایت کا دامن چھوڑ دو اپنی اولاد کے لیے، تو بیابان کے درندے مجھے چیر پھاڑنا ہے. یہ ولایت کا دامن کہ ہر حال اور ہر لمحے میں سختیاں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، مالی مشکلات، سماجی مشکلات، اخلاقی مشکلات، بہت ساری مشکلات، لیکن اہل بیت کا نہ ہم میں سے کوئی شہید ہوتا ہے تو اس لیے کہ جناب میرے بچہ شہید ہو گیا آپ نے کیا کیا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آپ نے کیا کیا. فرض ہے ہمارا، اخلاقی فرض ہے ہمارا کہ ہم جو شہدا ہیں ان کی کفالت کے لیے، ان کے گھر والوں کے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں. لیکن ہمارا جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہہ کے نہیں مرتا کہ مر رہا ہوں میرے گھر کے اخراجات پہنچا دینا، راشن پہنچا دینا. ہمارے یہاں کوئی یہ کہتا وہ نہیں مرتا، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری. تو راہ ولایت سے وابستگی. تیسری چیز، امام وقت کی حمایت و مدد. اگر کربلا سمجھنی ہے تو اس جملے کو سمجھ لیں کہ امام وقت کی حمایت و مدد، کسی حال میں امام کو یکتا اتنا نہیں چھوڑنا، تاکہ وہ امام جو پردہ غیبت میں بیٹھا مظلومیت سے اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہے. کتنے افراد ہیں جو دل سے کہتے ہیں العجل العجل، کوفے والوں کے خط لکھنے کو تو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ جو روزانہ العجل العجل کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو خط ہے امام کی خدمت میں، یہ بھی تو دعوت ہے امام کی خدمت میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئے اور ہم کہیں اور ہوں، امام کہیں اور ہوں. امام وقت کی مدد و نصرت. اور چوتھا نقطہ، راہ شہدا کو باقی رکھنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان آئیں، بزرگ آئیں، خطبہ آئیں، مائیں بہنیں آئیں، ذاکرین سب مل کر اس راہ شہدا کو باقی رکھیں. کہ اگر ایک شخص چلا جاتا ہے، ایک خدمت گزار چلا جاتا ہے، تو کاموں کو معطل نہیں کیا جا سکتا، تعطیل نہیں کی جا سکتی. کہ ایک خدمت گزار چلا گیا، ایک شیرہ عباس چلا گیا، ہم میں سے ہر شخص اپنی باری کا انتظار نہ کرے سسک سسک کر. الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. استقامت کرو، ڈٹ جاؤ، اور اگر تم ڈٹ جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. نحن اولیاؤک فی الدنیا والآخرہ. اسی آیت کے اگلی آیت میں ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے اولیاء اور دوست ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ ہے وقت استقامت، لیکن شعور کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، علم کے ساتھ، کہ اپنی ذمہ داریوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، ڈٹ جانا ہے، عمل کے میدان میں فرار نہیں کرنا. مولوی ہے تو فرار کر جاتا ہے، ذاکر تو ماشاءاللہ سے نظر ہی نہیں آتے ہمارے یہاں. بہت ہی معذرت کرتا، تلخ باتیں کہتا ہوں میں، اور اس کو سننا اور سمجھنا چاہیے. وہ جن کو ہم نے پالا، جن کو لاکھوں دیے، وہ کہاں نکل کر آئے؟ تنقید و اعتراض تو کیا جاتا ہے، مولانا فوٹو سیشن کر کے آپ نکل جاتے ہیں، بہت اچھا، آپ نے اعتراض کیا، قبول مجھے. یہ بتائیے کہ جن کو آپ نے لاکھوں دے کے پالا وہ کہاں گئے؟ ان سے بھی تو جا کے پوچھئے، ان سے بھی تو جا کے سوال کریے، تنقید کریں، اعتراض کریں، مجھے قبول ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک خادم ہونے کے حصے سے اگر چار لوگ تعریفیں کرتے ہیں، 20 لوگ نازیب کلمات بھی ادا کرتے ہیں، جسارت بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، میں ٹھنڈے دل سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پوچھا تو جائے پھر. تو مولوی اپنی خانقاہ میں، ذاکر اپنی خانقاہ میں، خطیب اپنی خانقاہ میں، شاعر اپنی خانقاہ میں، انجمن والا اپنی خانقاہ میں، ٹرسٹ اپنی خانقاہ میں، اپنے دلوں میں گھس کر تانے بانے بول رہے، سمجھ لیجیے کل دنیا ہے، اور ایک دوسرے پر کچھ نہیں ہوا تو جناب فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہماری قومی عادت بن گئی ہے، معذرت کے ساتھ. جو فیس بک کے شعر ہوتے ہیں پتہ ہے وہ صرف منہ کے شعر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ بیٹھ کے صرف ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیچڑ اچاتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں. تو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، روش کو بدلنا ہوگا، سستی و کاہلی کو نکالنا ہوگا اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریات سے، تاکہ اس حق و باطل کے معرکے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں کہ جس کا علم بردار 72 کا عزادار امام زمانہ ہے. 72 کا عزادار ہے، یاد رکھیے گا. بس عزادار ہو، شہید شیراز عباس کا جرم یہ تھا، وہ آگاہ تھا، بابصیرت تھا، باہوش تھا، بااستعداد تھا، اسے علم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اسے یقین تھا کہ جس راستے پہ وہ قدم اٹھا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ جس راہ پہ چل رہا ہوں اس میں مسلوب ہونا بھی ہے، ہاتھوں سے جان کھونا بھی ہے، مٹ جانا بھی ہے، مر جانا بھی ہے، لیکن ایک شہید کی عظمت ہی یہی ہوتی ہے، وہ جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، قصدن، ارادتن، شعورن، در حقیقت اپنی راہ کو باقی رکھتا ہے. آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کی سربلندی کے لیے، دین و مکتب کی، در حقیقت استحکام اور عزداری کے فروغ کے لیے کام کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی، ہوش دی، شعور دیا، اہل بیت دیا، قرآن دیا، علماء دیا، یہ عزداری دی، کربلا دی، اہل بیت کی سیرت دی، ان کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ نجات یافتہ ہو سکیں. بس عزیزانِ گرامی، شہید شیراز عباس کی راہ کو باقی رکھنا ہمارا کام ہے، کہ اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا، گیدر کرنا، شعور دینا، بابصیرت بنانا، پیغام آگے پہنچانا مسلسل، یہ وہ چیدہ چیدہ صفات ہیں جو شہید میں موجود. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس سے زیادہ شہید کی شان میں کچھ کلمات ادا کر سکوں، لیکن اگر میں یہ کہوں ایک جملے میں کہ شہید کی عظمت کیا تھی، تو یوں کہوں گا کہ شہید تمام معنی میں ایک سچا حسینی تھا. شہید تمام معنی میں، عقیدے میں، عمل میں، کردار میں، استقامت میں، جدوجہد میں، اسٹرگل میں، جس پہلو کو آپ تصور کریں، سچے معنی میں ایک حسینی تھا. بس عزیزانِ گرامی، شہدا کو باقی رکھیں، لیکن نام کی حد تک نہیں، سورہ فاتحہ کی حد تک نہیں، ایک پلے کارڈ کی حد تک نہیں، بلکہ ان کے میسج کو لے کے آگے چلیں اور نوجوان نسل تک پہنچائیں. کتنا سخت ہے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جو کچھ گھنٹے ان کے ساتھ ہنستا مسکراتا موجود ہو اور کچھ ہی دیر بعد یہ خبر ملے کہ وہ اس دنیا میں نہیں، شہید ہو گئے. مجھے علم ہے، میرا بھائی بھی شہید ہوا ہے، مجھے علم ہے کہ جو شہدا کے گھر والے ہوتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. یہ جو کچھ درد، یہ کچھ تلخ جملے جو آپ نے سماعت فرمائی، یہ میرا درد ہے، اس لیے کہ میرے گھر سے بھی ایک جنازہ اٹھا ہے جو شہید کا جنازہ ہے. مجھے علم ہے، اس لیے یہ درد ہے، اس لیے یہ ٹیس اٹھتی ہے، اور انسان اپنوں سے ہی کہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے عزیزانِ گرامی. لیکن میں شہید کے ورثاء سے یہ کہوں کہ جب شہید شیراز عباس کی شہادت ہوئی تو دوست بھی موجود تھے، اعز اقربا بھی موجود تھے، چاہنے والے بھی موجود تھے. گھر والوں کو پیغام دیا، آپ پریشان نہ ہوں، ہم در حقیقت کفن دفن کا انتظام کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہاں، ایک جنازہ ایسا تھا جہاں پہ بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا لگ رہا، تاریخ حیران ہے، امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں عجبت الملائکہ، ملائکہ کو صبر حسین پر تعجب ہے، حسین مجسم صبر نظر آ رہے ہیں، اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر کہ ملائکہ کا شور و شین برپا ہو گیا۔ تو کون سا صبر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، جاؤ بھائی بیٹا علی اکبر، جا کر ایک دفعہ جا کر آخری رخصت لے لو خیام سے۔ علی اکبر خیام میں گئے، بس ایک دفعہ علی کہتا ہے پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، علی اکبر ایک دفعہ آنا چاہتے ہیں، بیویاں دامن تھام لیتی ہیں، علی اکبر نہ جاؤ ایک دفعہ اور تمہارے چہرے کی زیارت کر لے، گویا رسول اللہ کو دیکھنے کی جو اشتیاق ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر، راوی کہتا ہے وہ آخری مرتبہ علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے تو کسی نے علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیا، میں نے کہا یقینی یہ کوئی چھوٹی بچی ہے کہ جو در حقیقت جس کا ہاتھ علی اکبر کے کندھے پر نہیں جا سکتا، ہاں یہ سکینہ ہے جو کہہ رہی بھیا علی اکبر اس بیابان میں ہمیں چھوڑ کے کہا اجرکم اللہ۔ ہاں جوان سال میت ہے شہید شیراز عباس، مگر میں کہوں تمہارا جنازہ اٹھانے والے تمہارے دوست تمہارے احباب تمہارے رشتہ دار موجود تھے، بس اتداؤ کس غربت سے حسین نے علی اکبر کو ودا کیا۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ رسول کا امامہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تقدم بلدی مقاتل نے لکھا ہے کہ پہلی قربانی اہل بیت کے گھر سے علی اکبر کے بیٹا قدم بڑھاؤ، روز قیامت اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا، نانا کے سامنے کہ دین کی حفاظت کے لیے حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کی قربانی دی۔ اللہ اکبر، عجبت الملائکہ، ملائکہ پریشان ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو تیار کر رہا ہے، اور اس طرح جب علی اکبر سے کہا بیٹا خدا حافظ، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہم اشہد علی اولائی القوم، اے خدا گواہ رہ جا اب اس قوم کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں کردار اور گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا، اور جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے ہم علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر آہستہ آہستہ ایک اپنے گھوڑے کو رفتار دے رہے ہیں، سرعت دے رہے ہیں، اچانک علی اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے آہستہ آہستہ چلتا ہوا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ایڑیوں کو رگڑتا ہوا سرزمین کربلا پر۔ علی اکبر واپس مڑے، بابا کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے رخصت کر دیا؟ امام نے کہا علی اکبر، ارے تیرا بھی کوئی کھڑیل جواب بیٹا ہوتا اور تجھ سے موت کی تمنا کرتا تو میں پوچھتا علی اکبر جواب بیٹے کو الوداع کرنا بوڑھے باپ کے لیے؟ بوڑھے باپ کے لیے کتنا سخت ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا نوجوان تمہاری نوجوانیوں کو امام زمانہ کے انقلاب و دین و ملت و مکتب کی حفاظت کے لیے محفوظ رکھے، علی اکبر کی سیرت کو سامنے رکھنا۔ علی اکبر گئے، ایک گھنٹے سے کم نے 120 لینوں کو فنار کیا، بابا کی خدمت میں پہنچے، بابا اسلحے کی گرانی نے تھکا دیا، حل سبیل، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا بیٹا ذرا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے بابا کی زبان میں اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، ایک دفعہ پیچھا ڈالی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسی ہے، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے ہیں سوکھی ہوئی ہے۔ بس علی اکبر کے منہ میں اپنی انگوٹھی رکھ کے کہو جاؤ تمہارے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس عزادارو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز بلند ہوئی، عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب بھی علیکہ کو مقدم کرتے ہیں یعنی کہتے خدا حافظ، علی اکبر کی آواز گونجی مقدم سے یا وعد علیکہ منی سلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو۔ ایک دفعہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں خیمے میں، حضرت سکینہ کہتی ہے میں نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حسین کھڑے ہو گئے، کچھ نظر نہیں آتا، ایک دفعہ رن کی طرف بے ساختہ چلنا شروع کیا، ٹکراتے جاتا ہے حسین، گرتا جاتا ہے بیٹا علی اکبر، بابا کو آواز دو، بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بابا کو کچھ نظر نہیں آتا, بابا کو آواز دو. بس اسی طرح حسین ٹھوکرے کھاتا ہوا علی اکبر کے جنازے میں پہنچا. جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ارے وہ شبیہ رسول ہے کہ جس کے جسم کو اس کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مقاتل نے لکھا ہے قتل ہوئے ارما ارما, یہ بغض رسول ہے جو کربلا میں شبیہ رسول سے نکالا جا رہا ہے. بس ایک دفعہ علی اکبر کے جنازے میں پہنچے, بیٹے نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے, ارادہ چاہتے ہیں اے بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر اشارہ کرتے تو نہیں بابا. ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا, برچی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کا سینہ. حسین چاہتے ہیں علی اکبر آرام سے اس دنیا سے جائیں, ایک دفعہ برچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں. یار یہ مدد کہاں ہوگا؟ اے علی آئیے دیکھیے قلعہ خیبر فتح کرنا آسان. ارے جواب دے, 18 سال کریئر جما کے جسم سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نکالنا, بس برچی کے پھل کا نکلنا تھا علی اکبر کا کلیج. ارے بحران برپا ہو گیا. اس کے بعد حسین نے اپنے نقصان کو علی اکبر کے نقصان میں رکھا, وضع خد على خد, گریا کیا, غشی ڈالی ہوئی. یا بنی آباد کلابا, بیٹا تیرے بعد زندگی میں خاک ہو, اب جینے کا مزہ نہیں, کریئر جما کا راشا, اٹھ نہیں سکتا حسین سے. ایک دفعہ جوان آرے بنی ہاشم تو آواز دی, آؤ جوان آرے بنی ہاشم, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لا.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس عزت تاریخ و قبول فرما, اس ذکر قلیل کا ثواب, اس قرآن خوانی و تمام کار خیر کا ثواب شہید سید شیراز عباس رضوی کے روح تک پہنچا, ان کی قبر کو نورانی فرما, ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی بخشش فرما, ان کا جوار سید الشہداء حضرت علی اکبر میں جگہ عنایت فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل, ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں راہ شہداء کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما, دشمنان دین پاکستان و آزاداری کے نیست نابود فرما, ملت مومن و مسلمہ کو اتحاد اتفاق کے ذریعے سے کام کرنے اور امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند جب تک دنیا میں رہیں اسی عزا سے اسی دین و مکتب سے وابستہ رہیں, آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. خداوند ہماری موت بھی شہادت کی موت قرار دے. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ فاتحہ شہید سید شیراز عباس رضوی کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.